अरे हमको धक्का दे दिया, हमें चोट लगा दिया। ये अदावत नहीं, ये मोहब्बत है। अगर धक्का ना देते, चोट न लगती आपको, तो आप बाकी ना बचते, गाड़ी के नीचे आ जाते। तो जिस खतरनाक बीमारी में हम मुब्तला हैं इश्क दुनिया में, खुदा उससे हमें नजात दिलाना चाहता। नजात दिलाने के लिए मुख्तलिफ तरीके। तो वो इमाम खुमैनी का एक मशहूर जुमला है, फरमाते हैं कि मुसीबतें खुदा का मख्फी लुत्फ व करम है। दो तरह का लुत्फ व करम होता है ना। एक तो लुत्फ व करम वो है जो आपके सामने कोई इंसान ला करके बेहतरीन खाना, बेहतरीन गज़ा, तोहफा, गिफ्ट, कीमती वो ला करके आपको पेश कर दे। ये तो आपको, अरे भाई भाई बहुत अच्छे आदमी हैं, हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। और एक लुत्फ व करम ये है कि आप मार्केट से जो गोश्त खरीद के लाए थे वो गोश्त सड़ा हुआ था, आलूदा था। आपको अगर समझाते तो आपको समझ में ना आता। वो आए, उन्होंने चुपके से उठाकर एक गोश्त आपका फेंक दिया, आपको खबर भी नहीं हुई। ये भी उनका लुत्फ व करम है। उस लुत्फ व करम को आप पहचान दिया, आपसे छीन लिया उन्होंने, आपको घर ले जाने ही नहीं दिया। आप खफा भी है, नाराज भी है, बताइए हमारा गोश्त छीन लिया, इफ्तार में क्या खाएंगे अब हम, क्या घर में पकेगा, नाराज भी हो रहे हैं। वो जो आपकी लाकर के बिरयानी खिलाया था आपको, वो भी एक लुत्फ था, ये भी एक करम था। ये छीन के फेंक दिया है, ये उससे बड़ा लुत्फ है। तो एक वक्त बिरयानी खाते तो क्या होगा, और ना खाते तो क्या हो जाता। लेकिन ये सड़ा गोश्त अगर खा लेते तो हमारी जिंदगी खतरे में जो है पड़ जाती है। इमाम खुमैनी फरमाते हैं कि मुसीबतें खुदा का मख्फी लुत्फ व करम है। जिस वक्त शहीद मुस्तफ़ा खुमैनी की शहादत की खबर उनको मिली है, हम लोग परेशान थे कि क्या होगा, जवान लायक बेटा, रशीद बेटा, बड़ी उम्मीदों का मरकज थे शहीद मुस्तफ़ा खुमैनी। लोग खबर देते हुए घबरा रहे थे, कैसे इन्हें खबर दी जाए जवान बेटे की शहादत की। मरहूम अयतुल्लाह खोई को इंतखाब किया गया जाके खबर देने के लिए, उन्होंने खबर दी। जुमला यही निकला है, मर गए मुस्तफ़ा अल्ताफ़ खफ़िया इलाही। मुस्तफ़ा की मौत खुदा का खुफिया लुत्फ़ करम है। आखिर वो बात की तारीख में नहीं आना चाहता, फिलहाल साबित भी उससे यही हुआ। इनकलाब की बुनियाद यही उनकी ये जो है शहादत बन गई, जिससे इनकलाब कामयाबी के मरहले तक पहुंचा। बज़ाहिर मुसीबत और तकलीफ है, लेकिन दर हकीकत ये गलाजतों, कसाफतों, आलूदगियों से रूह को पाक और साफ करने का बेहतरीन जरिया है। हमारी ये मुसीबतें हमारे रूह और जान को मुअत्तर बना देती हैं। दुनिया से वाबस्तगी से नजात दिलाने के लिए अल्लाह ने एक दरिया जो हमारे सामने रखा, एक रास्ता जो हमारे सामने खोला है, वो है माह रमज़ान। ठीक है, माह रमज़ान में थोड़ी परेशानी होती है, थोड़ी तकलीफ होती है, थोड़ी भूख होती है। माह रमज़ान भी हमें पाको पाकीज़ा बनाने और दुनिया की ग़ुलामी से छुटकारा दिलाने का एक जरिया है। इसका असली वसीला ऐसी अहम इबादत है, माह रमज़ान में ऐसी अहम इबादत है जो अपने लिहाज से बेनज़ीर इबादत है। कोई इबादत रोज़े का मुकाबला नहीं कर, जैसे कोई महीना रमज़ान का मुकाबला नहीं कर सकता, जैसे कोई जगह काबे का मुकाबला नहीं कर सकती, उसी तरह से कोई इबादत रोज़े का मुकाबला नहीं कर सकती। क्यों कोई महीना रमज़ान का मुकाबला नहीं कर सकता? इसलिए कि रमज़ान को अल्लाह ने अपना महीना कहा है, शहरुल्लाह है ना। क्यों काबे का कोई मुकाबला नहीं कर सकता? इसलिए कि काबे को अल्लाह ने अपना घर कहा है, बैतुल्लाह अपना घर कहा है। सभी की जगह उसकी है, सारी इबादतें उसके लिए, लेकिन एक ही इबादत है जिसे अल्लाह ने अपने लिए कहा है। सौमली नमाज तुम्हारे लिए, हज समाज के लिए, रोजा मेरे लिए। हदीस है ना, जैसे कुदसी है, अस्सौमुली व अना अज्जी बिही या अना उज्जा बिही, दो तरीके से पढ़ा गया है इसको। रोजा मेरे लिए है, मैं ही उसकी जजा दूंगा, या मैं खुद उसकी जजा हूं, जो भी ताबीर हो। बहरहाल अना कम से कम अना अज्जी बिही दे देते हैं, मैं ही उसकी। खुद जाहिर से बात है, नमाज का सवाब कोई और देगा, हज का सवाब कोई और देगा अल्लाह के सेवा? خمس و زکات کا ثواب اللہ کے سوا کوئی اور دینے والا ہے؟ جہاد کا ثواب کوئی اور دے گا؟ نہیں. نماز کا ثواب بھی اللہ دے گا, حج کا ثواب بھی اللہ دے گا, خمس و زکات کا ثواب بھی اللہ دے گا, جہاد کا ثواب بھی اللہ ہی دے گا. پھر یہ کیا بات ہے کہ روزے کا ثواب میں دوں گا؟ یہ صرف اہمیت کو اجاگر کرنا ہے. جس طریقے سے ہر سرزمین اللہ کی ہے مگر کعبہ بیت اللہ بن گیا, ہر مہینہ اللہ کا ہے رمضان شہر اللہ بن گیا, اسی طریقے سے ساری عبادتیں اللہ کے لیے, اللہ ہی اس کی جزا دے گا. لیکن روزے کو خدا کہتا یہ میرے لیے ہے, میں اس کی جزا دوں گا. کعبے کو بیت اللہ کہہ کے عظمت کعبہ سمجھانے کی کوشش کی گئی, رمضان کو شہر اللہ کہہ کے رمضان کی اہمیت, روزے کو اپنے لیے کہہ کے پروردگار نے روزے کی اہمیت و افادیت کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ روزے کا مقام تمام عبادتوں سے بڑھ کر کے ہے. شاید اس کا راز یہ ہو کہ روزے کی طرح کوئی عبادت انسان کو دنیا کی وابستگی سے دور نہیں کرتی. ہر چیز میں ریا ممکن ہے, روزے میں نہیں ہے. تو نماز, آپ کی نماز کو لوگ دیکھ سکتے ہیں, حج کو آپ کی دیکھ سکتے ہیں, زکات و خمس دیتے ہیں لوگ دیکھ سکتے ہیں, لیکن یعنی آپ چاہے نہ یہ جو ہے دکھانا چاہیں پھر بھی دیکھ لیں گے. اب حج کے لیے آپ گئے ہیں تو ہر سے بس چار آدمی کی نظر تو پڑے گی, نماز جماعت میں آپ جائیں گے تو لوگ تو دیکھ ہی لیں گے, خمس دیں گے کم سے کم جس کو دے رہے ہیں وہ تو دیکھ ہی لے گا نا. آپ چاہے بتانا چاہیں نہ بتا, لاکھ چھپانا چاہیں لاکھ چھپانا چاہیں, مگر کم سے کم ایک آدمی کو تو خبر ہو جائے گی. اس کو آپ جا کر کے مثال طور پر آیت اللہ سیستانی کے پاس آپ لے, تاکہ کسی انسان کو نہ پتا چلے. ڈاکٹر جعفری صاحب کو نہیں دیں گے, بیتے وریا سب دیں گے, ان کو خبر ہو جائے گی نا میں خمس نکالتا ہوں ڈائریکٹ. کم سے کم مغیث سیستانی کو پتا تو چل گیا نا. نہ روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ نہ بتانا چاہیں تو کسی کو پتا ہی نہیں چلے گا, کوئی نہیں جان سکتا آپ کے سوا, کیونکہ ہر عبادت میں کچھ کرنا ہے, یہاں کچھ کرنا ہی نہیں ہے. فیل لوگ دیکھ سکتے ہیں, ترک فیل کوئی تھوڑی دیکھتا ہے. جتنا ہر چیز میں ریا کا امکان ہے, دکھاوے کا امکان ہے, مگر روزے میں دکھاوے اور ریا کی کوئی گنجائش نہیں ہے. سب سے اہم عبادت جو ہمیں دنیا, علیکم السلام ورحمۃ اللہ, دنیا داری سے, عشق دنیا سے دور کر سکتی ہے, وہ روزہ ہے. روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہمارے پیروں میں پتھر بن گئے ہیں نا, زنجیریں پڑی ہوئی ہیں جو ہمیں پرواز سے روک رہی ہیں. جب تک زنجیریں کھلیں گی نہیں تب تک ہم پرواز نہیں کر سکتے ہیں. عالم ملکوت کی طرف اگر پرواز کرنا ہے, اڑان بھرنا ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو زنجیریں ہیں, جو پتھر ہمارے پیر میں بندھے ہوئے ہیں وہ کھل جائیں. یہ پتھر یہی عشق دنیا ہے, دنیا سے لو لگانا ہے, دنیا کو اہمیت دینا ہے, یہ وہ عبادت ہے روزہ. انسانوں کو پاک اور وارستہ بنا کر اس کے پیروں سے پتھروں کو کھول کر طائر دل کو پرواز کے لیے آمادہ کر دیتا ہے. روزے کے سوا کسی عبادت کے اندر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی. آداب روزے کی بھرپور رعایت کرنے والوں کو روزے سے وہ لذت ملتی ہے جو کسی عبادت سے نہیں ملتی. ہر عبادت میں ایک لذت ہے, نماز میں لذت ہے, حج میں لذت ہے. البتہ لذت ان کے لیے ہیں جن کا ذائقہ خراب نہیں ہوا ہے, جو بیمار نہ ہوتا نا. کبھی کبھی انسان بیمار ہو جاتا ہے, زبان کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے. اچھے سے اچھا کھانا لا کے رکھ دیجیے, انہیں محسوس نہیں ہوتا. جس طریقے سے جسمانی زبان بیمار ہو جاتی ہے, اسی طریقے سے روحانی بیمار. عبادت میں شیرینی ہے, حلاوت ہے. چوتھے امام کی دعا ہے, الہی اذقنی حلاوت عبادتک. خدایا تو ہمیں اپنی عبادت کی شیرینی کا مزہ چکھا دے. عام طور سے ہمارے یہاں عبادت بوجھ ہے نا, مزہ تھوڑی ہے. ہمارے لیے عبادت بوجھ ہے, نماز شب کے لیے اٹھنا بوجھ ہے, کیونکہ ابھی ہمارا ذائقہ ٹھیک نہیں ہوا ہے. ابھی ہماری روح بیمار ہے. جس دن روح صحت مند ہو جائے گی اس دن نماز شب میں مزہ ملے گا. جس دن نماز شب سے محروم ہو جائیں گے اس دن افسوس ہوگا, رنج ہوگا. شہید مطہری اپنے استاد کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اصفہان میں ان کے استاد رہا کرتے تھے, نہج البلاغہ کے استاد تھے, بہت ہی پائے کے عالم تھے. ویسے مطلب شہید مطہری کسی کو پائے کا عالم کہے تو معلوم ہے کہ وہ کیا رہا ہوگا. کہ رہتے تھے وہ شیراز میں, کبھی کبھی قوم آیا کرتے تھے تو ہمارے ہی حجرے میں, مدرسے کے حجرے میں وہ رہتے تھے, وہیں پہ آ کے ٹھہرتے تھے. وہ زمانہ ہوٹل ووٹل میں جا کے رہنے کا نہیں تھا. علماء بڑے سے بڑا بھی عالم آ جاتا تھا تو کسی طالب علم کے کمرے میں جا کر کے ٹھہرتا تھا, اور پھر اسی کے کمرے میں بڑے بڑے علماء اس سے ملنے کے لیے آتے تھے, بڑی بڑی شخصیتیں آتی تھیں. کل وہ آئے ہوئے تھے, شیخ مطہری فرماتے ہیں کہ ہمارے کمرے میں ٹھہرے تھے, ان کی دعوت تھی, ہوتی تھی, ظاہر سی بات ہے بڑے عالم آئے ہیں تو دعوت تو ہوگی. اب جب ان کی دعوت ہوتی جو ساتھ میں, چونکہ میزبان ہوں, ہماری بھی دعوت ہوتی تھی, ہم بھی جاتے تھے. فرماتے کہ ایک صاحب کے گھر پہ دعوت تھی, وہاں پر کھانے کے بعد شعر و سخن کی محفل سچ گئی. ادبی ذوق ان کا بھی تھا, ان کو بھی ادبی ذوق تھا, بہت سارے اشعار یاد تھے, البتہ بامانہ اچھے اشعار, گمراہ کن اشعار نہیں, سعدی کے اشعار, حافظ کے اشعار. مصاحبہ خانہ نے کسی نے ایک شعر سنایا, انہوں نے دو سنایا, انہوں نے دو سنایا, انہوں نے چار سنایا, یہاں تک کہ اچھی خاصی رات, اچھی خاصی رات سے مراد کوئی ایک دو نہیں بجے تھے, 10-11 بج گئے تھے. 10-11 بجنے کا مطلب اچھی خاصی رات, جو ہمارے یہاں ابتدائے شب کہی جاتی ہے نا, جو اسلامی, جو شہید مطہری فرماتے ہیں کہ اسلامی ثقافت, اسلامی تہذیب یہ نہیں ہے جو آج ہمارے یہاں رائج ہے. اسلامی ثقافت ہے کہ اول شب سو جائیے, جلدی سو جائیے اور جلدی اٹھ جائیے, فجر سے 2 گھنٹہ پہلے اٹھ جائیے. یہاں تو فجر سے 2 گھنٹہ پہلے سوتے ہیں, فجر سے 2 گھنٹہ پہلے اٹھ جائیے, یعنی نماز مغرب عشاء پڑھی, یعنی تقریباً وہ چیز جو مغربی دنیا میں, یہ جو ہے ویک ڈیز میں رائج ہے, یورپ امریکہ میں جو ویک ڈیز میں رائج ہے, یہ جو ویکینڈ والا نہیں, ویک ڈیز میں جو رائج ہے, ابتدا عشاء کھایا پیا, مغرب عشاء کی نماز پڑھی, سو گئے. ظاہر سی بات ہے کہ جو آدمی 8-9 بجے سو جائے گا فرض کی آج کل کے زمانے میں, تو اس کے لیے 2 بجے اٹھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. 5 گھنٹے کی نیند ہو گئی نا, 5 گھنٹے کی نیند کم تو نہیں ہوتی ہے. اس کے بعد پھر تھوڑا سا دن میں سونے کا بھی حکم ہے, قیلولہ. وہ قیلولہ نہیں جو ہم لوگ کرتے ہیں, ہمارے ہاں قیلولہ کیا ہے, دوپہر کے کھانے کے بعد, عرب ملکوں میں ماشاء اللہ 2-3 گھنٹہ جم کر کے سوتے ہیں, دکان وکان تو بند کر دیتے ہیں نا, کاروبار ان کے بند رہتا ہے, 4-5 بجے پھر دوبارہ دکانیں کھلتی ہیں. وہ قیلولہ نہیں ہے. قیلولہ نماز ظہر سے پہلے سونے کا نام ہے. نماز ظہر سے پہلے 15-20 منٹ کی نیند جو ہے اسے قیلولہ کہا گیا ہے. حتیٰ روزے کے احکام میں ہے کہ روزے دار کو چاہیے کہ وہ ظہر سے پہلے سو جائے, اس کا وہ قیلولہ عبادت ہے. مگر ہم لوگوں نے قیلولہ کا معنی غلط, کیونکہ ظاہر سے بات ہے جو آدمی 2 بجے اٹھا ہے رات میں, اب 2 بجے سے جاگ رہا ہے نا, عبادت ہے, کام ہے, جاب ہے, بزنس ہے, تھک گیا ہے بدن, تو نماز ظہر کے سے پہلے تھوڑا سا آرام کر لیں تاکہ جب نماز ظہر کے لیے اٹھیں تو تھکا ہوا بدن نہ ہو, شاداب بدن ہو, شاداب روح ہو, فریش ہو کر کے نماز کے. ایسا نہ ہو کہ نماز جیسے باب لو صبح کی نماز پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ, آنکھیں بند ہو رہی ہیں, جماہی آ رہی, اللہ ہوا اکبر. یہ نماز کو نماز تھوڑی ہے بھائی, وجہ کیا ہے, وجہ کیا, ابھی تو سوئے تھے. چونکہ بہرحال ماشاء اللہ بے نمازی نہیں ہے, نمازی ہیں, نماز کا خیال رکھتے الارم لگا کر کے سو گئے تھے, اٹھ تو گئے, ایک واجب ادا کر لیں, مگر کس طرح سے, آنکھیں کھلی نہیں رہی ہیں, خود بدن ہے, تھکا ہوا ہے. حکم ہے کہ نماز ظہر سے پہلے تھوڑا سا آرام کر لیں تاکہ جب اب جو نماز کے لیے اٹھے تو فریش ہو. پر 10-11 بج گئے تھے, رات اچھی خاصی ہو گئی, اب جو وہاں سے نکلے تو شہید متحری کہتے ہیں کہ استاد تھر 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 کانپ رہے تھے, آنکھوں سے آنسو جاری ہے. متحری, میں نے کتنی دفعہ عہد کیا ہے کہ رات میں شعر نہ پڑھوں. رات میں شعر پڑھنا مکروہ ہے, کراہت ہے. صرف مدح اہل بیت کو مستثنا کیا گیا ہے, کیونکہ شعر میں عام طور سے یہ جو ہے مبالغہ ہوتا ہے, خلاف حقیقت باتیں ہوتی, تخیلات, خیالات. لیکن مدح اہل بیت کا استثنا اس لیے کر دیا گیا کہ اس میں صرف حقیقت بیان ہوتی ہے. البتہ امید تھی کہ صرف حقیقت بیان کی جائے, امید تھی حقیقت بیان. وہی مدح اہل بیت ہے, وہ مدح اہل بیت نہیں ہے. اب تو ماشاء اللہ مدح اہل بیت کے نام کے اوپر اہل بیت کی تعلیمات کی دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں. اہل بیت کہتے ہیں تقیت دینی و دین و آبائی, تقیہ میرا دین ہے, میرے باپ دادا کا دین ہے. تارک التقیہ کا تارک صلات, پانچویں امام کی حدیث ہے. تقیہ کے وقت تقیہ نہ کرنے والا ویسے ہی ہے جیسے نماز نہ پڑھنے والا. اور ہمارا شاعر آگے کہہ دیتا بھایا ہمارا, ہم تو عقیدے میں تقیہ کے قائل نہیں ہیں. ارے کیا مطلب ہے عقیدے میں تقیہ؟ امام کے خلاف جائیں گے آپ؟ اہل بیت کے خلاف چلے جائیں گے؟ تو اہل بیت کی مدح کو استثنا کیا گیا, مگر شرط یہ ہے کہ مدح اہل بیت, دشمنی نہ ہو اہل بیت سے. ان نظریات کو, ان عقائد کو ترویج نہ کیا جائے, بڑھاوا نہ دیا جائے جو اہل بیت کی دشمنی میں ایجاد کیے گئے تھے. ایک فرقہ جو اہل بیت کی دشمنی میں ایجاد کیا گیا تھا, یہ جو ہے مرجئہ ہے. مرجئہ فرقے کو لایا گیا تھا تاکہ خلفائے وقت جو ظالم تھے, جابر تھے, بد کردار تھے, بدعنوان تھے, ان کی تطہیر کر دیا جائے. یہ پیش کیا گیا کہ قیامت میں جنت میں جانے کے لیے عقیدہ کافی ہے, عمل کی ضرورت نہیں ہے. انسان کے ایمان کو اگر ہے تو عقیدہ, اچھا عقیدہ بھی تو ہے, دیکھنے کی چیز تو ہے نہیں. زبان سے آپ کچھ بھی کہہ دیجئے, عقیدے کا تعلق تو دل سے ہے نا, دل دکھنے کے قابل نہیں ہے. زبان سے ہم نے کہہ دیا کہ ہم مسلمان ہیں, ہم موحد ہیں, ہم مولائی ہیں, ہم شیعہ اہل بیت ہیں, ہم عاشق اہل بیت, دل میں کیا ہے کون جانتا ہے؟ کردار کیا ہے اس کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب لوگ خلفائے بنی امیہ کو دیکھتے تھے, ان کے کردار کو, اور یہ دعویٰ ہے کہ ہم خلیفۃ المسلمین ہیں, شراب وہ پی رہے ہیں, قتل وہ کر رہے ہیں, زنا جیسے گناہ میں وہ مبتلا ہیں, یہ کیسے خلیفۃ المسلمین ہو سکتے تھے؟ یہ جو ہے نظریہ سامنے آ گیا کہ عمل کو مت دیکھو, عقیدہ دیکھو. اور عقیدے کو یعنی سنو, دیکھنا تو ہے نہیں عقیدہ. یہ خلیفۃ المسلمین کیا کہہ رہا ہے, اللہ کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ ہاں کہہ تو رہا ہے. رسول اللہ کو کہا ان کو بھی مانتا ہے, قرآن کو کہا ان کو بھی مانتا ہے, عمل کا عمل سے کیا مطلب؟ تو یہ اہل بیت کے دشمنوں کو جواز فراہم کرنے کے لیے عقیدہ دنیا میں آیا تھا. آج ہمارے یہاں بڑی آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ بس عقیدہ کافی ہے, قبر میں ہم سے کیا سوال جواب کریں گے منکر نکیر؟ ہماری طرف سے تو مولا علی آ کے خود ہی جواب دے دیں گے. یہ جو تصور ہے جو اہل بیت نے پیش کیا ہے, آپ اٹھا کے دعائے ابو حمزہ سمالی چوتھے امام کی, جو اسی ماہ رمضان میں پڑھنے کی دعا ہے, سحر کے وقت میں اٹھا کر کے دیکھیں کہ قبر کیا چیز ہے. زار و قطار امام رو رہے ہیں, اب کی لذیق قبری, اب کی لذیق لحدی, اب کی لظلمت قبری, میں قبر کی تاریکی کو یاد کر کے رو رہا ہوں, میں لحد کی تنگی کو یاد کر کے رو رہا ہوں. امام تو زار و قطار قبر کے آنسو بہا رہے ہیں, معصوم امام. بھئی دو حال سے خالی نہیں, یا امام نے اپنی کیفیت کو بیان کیا یا ہمیں تعلیم دینے کے لیے. اپنے تو وہ معصوم ہیں, انہیں تو ان کی ضرورت نہیں ہے, تو کم سے کم اتنا تو ہے نا کہ ہمیں سکھانے کے لیے امام نے کہا, دشمنوں کو سکھانے کے لیے کہا. کس کے لیے کہا ہے یہ تعلیم؟ کس کے لیے دیے, دشمنوں کے لیے یا دوستوں کے لیے؟ دوستوں کے لیے ہے نا. بہرحال کتنی دفعہ میں نے کہا متحری یہ مکروہ کام میں نہ کروں, مگر کیا کروں, کمبختی ادبی ذوق جو ہے. آئے سو گئے. شیخ متحری کہ میں سو رہا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ کوئی میرا شانہ ہلا رہا, اٹھا رہا ہے. متحری اٹھو اٹھو اٹھو, آنکھ کھولا تو دیکھا استاد کھڑے ہیں, زار و قطار رو رہے ہیں. متحری خدا نے سزا دے دی, ہم حرام کام کر کے اتنا نہیں ڈرتے ہیں، اتنا وہ فعل مکروہ انجام دے. متحری خدا نے سزا دے دی، کیا ہوا؟ خدا نے اپنی بزم میں حاضری سے ہمیں محروم کر دیا کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ ہماری بزم میں ہو. کیا ہو گیا؟ کہ سن نہیں رہے ہو، صبح کی اذان ہو رہی ہے، نماز شب کا وقت نکل گیا، آج میں نماز شب سے محروم ہو گیا. وہ نماز شب کو تکلیف نہیں سمجھتے ہیں، وہ تو سمجھ رہے خدا کی بزم میں حاضری ہے، یہ تو اللہ کے حضور میں جانا ہے ہمیں، اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہے؟ تو اس لذت کو محسوس کرنا، اس شیرینی کو جو ہے محسوس کرنا، بہت سے لوگ اسے محسوس نہیں کر پاتے ہیں. لیکن جو لوگ آداب روزہ کے بھرپور رعایت کرتے ہیں، انہیں روزے سے جو لذت ملتی ہے وہ کسی عبادت سے نہیں ملتی ہے. روزے دار روزے کی حالت میں اپنے کو جتنا ہلکا محسوس کرتا ہے، اتنا کسی عبادت میں محسوس نہیں کرتا. ساتویں خصوصیت جو ماہ رمضان کی امام نے بیان کی ہے، فرماتے ہیں شہر القیام. اللہ نے اس مہینے کو شہر قیام، قیام کا مہینہ قرار دیا. قیام سے کیا مراد؟ ہمارے اردو میں قیام سے مراد ٹھہرنا ہوتا ہے. آپ کا قیام کہاں ہے؟ یہ وہ والا قیام نہیں ہے. یہاں قیام سے مراد اٹھنا ہے. اردو میں ہمارے یہاں قیام سے مراد بیٹھنا ہے، ٹھہرنا ہے، سونا ہے. یہاں قیام سے مراد اٹھنا ہے، کھڑے ہونا ہے. شرعی اصطلاح میں قیام یعنی رات کی عبادت، وہ عبادت جو راتوں میں کی جائے. حضور اکرم کو خطاب کر کے سورہ یہ المزمل میں ہے نا، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا. کیا مراد ہے اس سے؟ تہجد ہے نا، نماز شب ہے. قم اللیل، اے میرے حبیب، یہ رات سونے کے لیے صرف نہیں ہے، سونا بھی ہے البتہ. قم اللیل، آپ اٹھ کے رات میں عبادت کریں. الا قلیلا، تھوڑا سا آرام بھی ضروری ہے، کیونکہ اس کے پہلی آیت ہے فَإِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ صَبْحًا طَوِيلًا. آخر ایک تو دو طرح کا دیکھیں رات میں جاگنا ہوتا ہے، ایک وہ رات میں جاگنا ہے کہ جہاں رات میں جاگے اور دن میں سوئے، جو عام طور سے ہماری شب داریوں میں ہوتا ہے، رات میں جاگے دن میں سوئے، چھٹی لے لیا آفس سے، چھٹی کا دن انتخاب کیا تھا کہ ایسا ہوتا کہ رات میں جاگے تو دن میں سو سکے. اسلام میں رات میں جاگنا تو ہے مگر دن میں سونا نہیں ہے. رات میں اتنا ہی جاگیں جتنا دن میں کام کاج پر اثر نہ پڑے، دن کی جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں ان پر اثر نہ، اتنی رات میں جاگیے. تو رات پوری رات سونے کے لیے نہیں اللہ نے بنائی ہے، سوئیں، سونے کے لیے ہے رات. قم اللیل، میرے حبیب اٹھیے رات میں عبادت کیجئے، قیام کیجئے رات میں. الا قلیلا، مگر تھوڑی سی رات، تھوڑی سی رات میں سو لیجئے. کتنا سو لیں قرآن مجید نے اسے بھی بیان کر دیا، البتہ آیت انشاءاللہ بیان کریں گے، صرف پیغمبر کے لیے نہیں ہے، پیغمبر کے ماننے والوں کے لیے بھی ہے، ساتھیوں کے لیے بھی ہے. یہ نہیں کہ یہ پیغمبر کی باتیں ہیں، ہم سے کیا مطلب. اگر پیغمبر ہی کی باتیں ہوتی میں یہاں بیان بھی نہ کرتا، کیا کروں گا؟ پیغمبر کے لیے ڈیوٹی بیان کرنے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات کا وقت قیام کے لیے ہے، اٹھ کھڑے ہوئیے، رات عبادت میں بسر کیجیے. الا قلیلا، تھوڑا سا آرام بھی کر لیجیے. کتنی عبادت کریں، کتنا آرام کریں، ارشاد ہے قرآن، ایک ایک لفظ میں ساری باتیں بیان کرتا چلا جا رہا ہے. کتنا سوئیں اور کتنا آرام کریں اس کو بھی بیان کر دیں. نصفہو، آدھی رات سوئیں، آدھی رات عبادت کریں. فرض کیجئے کہ رات یہ جو ہے، آج کل تو خیر چھوٹی رات ہے، مثال کے طور پر اگر 10 گھنٹے کی رات ہے، 5 گھنٹہ سوئیں 5 گھنٹہ عبادت. عبادت سے مراد فقط نماز پڑھنا نہیں ہے، یقیناً نماز بھی بہم عبادت ہے، عبادت سے مراد ہر وہ کام جو وہ خدا کی خوشنودی کے لیے انجام پا سکے وہ عبادت کے زمرے میں، پڑھنا، لکھنا، تعلیم دینا، کسی کی مدد کرنا، یہ ساری چیزیں عبادت کے ذیل میں آ جاتی ہیں. لیکن یہاں پر خصوصاً جو ہے مراد نماز ہی ہے. قم اللیل الا قلیلا، قلیلا سے مراد کتنا ہے؟ نصفہ، آدھی رات، او انقص منہ قلیلا، یا آدھی رات سے تھوڑا کم عبادت کر لیجئے، آدھی رات عبادت کیجئے، آدھی رات سو جائیے، یا آدھی رات سے تھوڑا کم عبادت اور آدھی رات سے تھوڑا زیادہ سو جائیے. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے اور زد علیہ، یا تھوڑا اضافہ کر دیجئے، یعنی آدھی رات سے زیادہ عبادت، آدھی رات سے کم آرام، یا آدھی رات سے زیادہ آرام، آدھی رات سے کم، انہی کے آس پاس ہونا چاہیے. 10 گھنٹے کی اگر رات ہے تو 5 گھنٹہ سوئیں 5 گھنٹہ عبادت، یا 6 گھنٹہ سوئیں 4 گھنٹہ عبادت، یا 4 گھنٹہ سوئیں اور 6 گھنٹہ. ہر آدمی اپنی اپنی جسم اور باڈی کے لحاظ سے، بعضوں کو کم نیند سے کام چل جاتا ہے، بعضوں کا تھوڑا سا زیادہ. ہر انسان کی جسمانی ساخت، اس کا کھانا پینا، رہن سہن، اسے لحاظ سے فرق ہو جاتا ہے. ورتل القرآن ترتیلا، اور آپ نماز میں قرآن کی تلاوت کریں. عموماً جب قرآن کی تلاوت کا تذکرہ آتا ہے تو زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن نماز میں پڑھا جائے، البتہ فرادا نماز میں، جماعت میں نہیں. جماعت میں بہت مختصر نماز، بہت لمبی نماز پڑھنے کا حکم ہمارے ہاں نہیں ہے. کمزور ترین فرد کا خیال رکھتے ہوئے نماز جماعت پڑھائی جائے. ورتل القرآن ترتیلا، اس کے بعد پھر کچھ آیتوں کے بعد ارشاد ہوتا ہے ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ. تین قسم یہاں بیان کی. البتہ پروردگار جانتا ہے کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں، یعنی حکم خدا سے پہلے ہی پیغمبر یہ عمل انجام دے رہے تھے. عاشق ہے نا، دسترخوان لگا ہوا ہے، ایک ڈش بہت مزیدار ہے، ہوتا ہے نا بھائی، سارے کھانے تو ایسے نہیں ہوتے ہیں. تو بہرحال جب مزیدار ڈش رکھی ہوئی ہے تو ہم تو پہلے ہی ہاتھ مار دیتے ہیں نا. اب ڈاکٹر صاحب بعد میں کہہ رہے ہیں مولانا یہ بھی ہے، ہاں آپ کے کہنے سے پہلے ہی ہم تو. خدا کہہ تو رہا ہے، مگر خدا کہہ رہا مجھے معلوم ہے آپ میرے کہنے سے پہلے ہی عبادت میں مصروف ہیں. ہمیں جو مزاق لذیذ غذاؤں میں ملتا ہے، پیغمبر کو وہ مزہ عبادت خدا میں ملتا تھا. ہمارے لیے یہ عبادتیں ایک تکلیف ہیں، واجبات ہیں. آج اگر اعلان کر دیا جائے کہ اگلے سال سے ماہ رمضان کا روزہ معاف، یا اسی سال روزہ معاف، کتنی خوشی ہوگی. نماز معاف، آج کے بعد سے نماز معاف، کتنی خوشی ہوگی. حجاب معاف، کتنی خوشی ہوگی. لیکن اہل بیت کا معاملہ، وہ جو سمجھتے ہیں اس چیز کو، بہترین ڈش رکھی ہے دسترخوان کے اوپر، اچانک کہنے نہیں بھائی اب یہ ہے ڈش جا رہی ہے، اٹھ رہی ہے، تو اچھا لگے گا؟ اچھا نہیں لگے. کیوں؟ ہمیں اس کی لذت مل رہی تھی. ہم عبادتوں میں تکلیف محسوس کرتے ہیں، لیکن وہ جنہیں معرفت ہے، جو پہچانتے ہیں، جو جانتے ہیں، اس کی لذت سے آشنا ہیں. البتہ عرض کیا کہ اس کی لذت سے آشنائی کے لیے خدا سے دعا کریں، جیسا کہ چوتھے امام نے کہا الہی عزقنی حلاوت عبادت، تو چکھا دے مزہ ہمیں. ایک دفعہ مزہ اگر چکھ لیا پھر وہ چھوڑے نہیں بنتی ہے انسان سے. مجھے پتا ہے کہ میرے حبیب آپ کبھی جو ہیں وہ 2/3 سے کم عبادت کرتے ہیں، کبھی آدھی رات عبادت کرتے ہیں، اور کبھی 2/3 رات عبادت کرتے ہیں. تینوں طرح کی چیزیں موجود ہیں، لیکن کم سے کم 1/3 تو پیغمبر عبادت میں بسر کرتے ہی تھے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور اکرم رات میں 1/3 رات جو ہے حضور کی عبادت میں بسر نہ کی گئی ہو. البتہ خدا کرے آپ ہی ایسے نہیں ہیں، یہ جملہ تھا ان ربک یعلم انکا، آپ کا پروردگار جانتا ہے کہ آپ 1/3 رات یا آدھی رات یا دو تہائی رات عبادت میں بسر کرتے ہیں، آپ بھی بسر کرتے ہیں، وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَاكَ، اور جو آپ کے ساتھ ہیں ان میں سے کچھ لوگ، سب کی بات نہیں ہے، جو کہہ دیا تھا سابق النجوم بِأَيِّهِمْ اِحْتَدَيْتُمْ اِحْتَدَيْتُمْ، جو سب کو برابر کر دیا جاتا ہے، قرآن خود سب کو برابر نہیں کر رہا ہے، طائفتن ایک گروہ، من الذین معک یہی عالم کچھ لوگوں کا ہے جو آپ کے ساتھ ہیں، وہ بھی اپنی شب اپنی رات کم سے کم ایک تہائی رات یا دو یا آدھی رات یا دو تہائی رات عبادت میں صرف کر دیتے ہیں، قیام میں صرف کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد حکم ہوتا ہے کہ فقرأوا ما تیسر من القرآن، انہی نمازوں میں جتنا ممکن ہو سکے تم سے تم قرآن کی تلاوت کرو، علم ان سیکون منکم مرضى واخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ واخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، البتہ سب لوگ ایک جیسے نہیں ہے بھائی، اللہ کہتا مجھے پتا ہے ہیں کچھ لوگ جو بیچارے بیمار ہیں، اب بیمار سے تم امید نہیں رکھیں گے نا آدھی رات تک عبادت کرتا رہے، کچھ وہ ہے جو مسافر ہیں، بزنس ٹرپ پہ گئے ہوئے ہیں، تجارت کے لیے گئے ہوئے ہیں، عرض کیا کہ ہمارے دنیا حاصل کرنے کا حکم ہے، عشق دنیا سے روکا گیا ہے، حصول دنیا سے نہیں روکا گیا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کچھ لوگ بیچارے تجارت کے لیے باہر گئے سفر پہ گئے ہوئے، کچھ لوگ راہ خدا میں جہاد کر رہے ہیں، ان سب کے لیے تو ممکن نہیں نہ ہے کہ وہ دو تہائی رات جو ہے وہ کھڑے ہو کر کے نماز میں اور اس میں کریں قرآن کی تلاوت میں، پھر ارشاد ہوتا ہے فقرأوا ما تیسر منہ، آپ بیمار ہیں نا تو جتنا ہو سکتا ہے اتنا کر لیجئے، اگر آپ آدھی رات نہیں کر سکتے آدھا گھنٹہ کر سکتے ہیں عبادت خدا، اگر آپ 10 پارے قرآن کے نہیں پڑھ سکتے آدھا پارا پڑھ سکتے ہیں قرآن کا وہ پڑھ لیجئے، فقرأوا، یہاں پر قرآت قرآن مراد ہے نماز میں، فقرأوا ما تیسر من، جتنا ہو سکتا ہے اتنی قرآن کی تلاوت، اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ کمزور ہیں ناتواں ہیں، اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ اگر لمبا سورہ پڑھنے کھڑے ہو جائیں گے تو پیر آپ کے جواب دے جائیں گے، کوئی بات نہیں سورہ کوثر پڑھ لیجئے، جتنا تک کتنا ممکن ہے، ہر آدمی اپنے کو خود پہچانتا ہے، کتنی دیر ہم کھڑے ہو سکتے ہیں، کتنی دیر ہم عبادت کر سکتے ہیں، ہمارے حالات کیسے ہیں، کتنا ہم جاگ سکتے ہیں آج کی رات، وغیرہ وغیرہ، پیغمبر عرض کیا کہ حکم صرف پیغمبر کے لیے نہیں ہے بلکہ جو پیغمبر کے ہمراہ ہیں وہ بھی تھے، تو یہ خطاب ہمارے لیے بھی ہے، اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم پیغمبر تو نہیں بن سکتے ہیں، ایک کوشش تو کر سکتے ہیں، مولانا کائنات نے جو خط لکھا تھا عثمان بن حنیف کو جو دعوت میں گئے تھے اس پر اعتراض جو کیا تھا، اس میں بتایا تھا دیکھو میں تمہارا امام ہوں، میں کیسا ہوں، تم اگر ہمیں امام مانتے ہو تمہیں چاہیے کہ ہمارے نقش قدم پہ چلو، چونکہ امام کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ معموم امام کے نقش قدم پر چلے، الا وان لکل معموم امام یقتدی بہ ویستضیء بنور علمہ، جو کسی کو اپنا امام مان لیتا ہے صرف نعرے کا نام امام نہیں ہے، صرف وہ اللہ کا نام تو امام نہیں نہ ہے، امام یعنی اس کے نقش قدم پر چلے، یقتدی بہ اقتدا کرتا ہے اس کی، 2 رکعت نماز کے امام کو امام سمجھتے ہیں تو کتنی اس کی پیروی کرتے ہیں، جب وہ رکو گیا ہم بھی چلے گئے، جب وہ کھڑا ہوا ہم بھی کھڑے ہو گئے، وہ سجدے میں گیا ہم بھی چلے گئے، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہم نے بھی کہہ دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کرتے ہیں نا اتباع، نقش قدم میں چلتے بھی چلتے ہیں، کیوں امام ہے، یہ 2 رکعت کا امام ہے، 2 رکعت کے امام کا اتنا احترام، اور کل کے اور پوری کائنات کا امام، کل کائنات کا جو امام ہے اس کی پیروی نہیں، یقتدی بہ ویستضیء بنور علمہ، البتہ مولا وہی کہتے ہیں البتہ ہم جانتے ہیں کہ تم علی نہیں بن سکتے ہو، لیکن اعینونی بورع واجتہاد وعفۃ وسداد، کوشش تو کرو، علی بننے کی کوشش کرو تو سلمان بن جاؤ گے، علی بننے کی کوشش کرو گے تو ابو ذر بنو گے، لیکن اگر علی بننے کی کوشش ہی نہ کیا تو یہ مرحلہ رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ شہر القیام، یہ قیام کا مہینہ ہے، عام دنوں سے اسے الگ کریں. اگر عام شبوں میں ہم نماز شب نہیں پڑھتے تھے تو کم سے کم اس شب میں، ان شبوں میں، ماہ رمضان کی شبوں میں تھوڑے سے اپنی نیند کو کم کریں، تھوڑا اور جلدی اٹھ جائے. اٹھ تو خیر جاتے ہیں ماشاءاللہ سحر کے لیے لوگ، تو بجائے پراٹھے کھانے کے لیے اٹھنے کے لیے نماز کے لیے اٹھ جائیں، ایک پراٹھا کم کھائیں. نتیجہ یہ ہوگا خود کو کھانے سے ٹائم بچ جائے گا اور خاتون کو پکانے سے ٹائم بچ جائے گا، وہ بھی نماز شب پڑھ لیں گی، ہم بھی نماز شب پڑھ لیں گے، صحت بھی اچھی ہو جائے گی. کوشش کریں اس چیز کی. اس کے بعد آٹھویں صفت اور آخری صفت جو امام نے بیان فرمائی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. دو تین منٹ باقی رہ گئے ہیں ابھی اذان میں، آٹھویں صفت کو بیان کر کے آج کا یہ چیپٹر کمپلیٹ کر دو، کل پہ نہ چھوڑو. آٹھویں خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے. یہ قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اس میں ہدایت کی جو ہے نشانیاں ہیں، حق اور باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت اس مہینے میں پائی جاتی ہے. البتہ انشاءاللہ میں اس ٹاپک پر قرآن کے سلسلے میں تفصیل سے عرض کروں گا خطبہ نماز جمعہ میں، چاروں خطبے میں انشاءاللہ، چاروں جمعے جو ہیں اس میں کوشش کروں گا کہ، کیونکہ قرآن کے بارے میں گفتگو کم ہو پاتی ہے، اہمیت قرآن کیا ہے، قرآن کے سمجھنے کا طریقہ کیا ہے، کیسے سمجھ سکتے، قابل فہم ہے کہ نہیں ہے قرآن، کن کن راستوں سے قرآن کو سمجھا جاتا ہے، قرآن کو سمجھنے میں عقل کا کتنا دخل ہے، قرآن کو سمجھنے میں خود قرآن کی کیا اہمیت ہے، قرآن کو سمجھنے میں احادیث، وہ انشاءاللہ خطبہ نماز جمعہ میں اس کو تفصیل سے عرض کروں گا. یہاں فقط اشارہ کر کے یہ جو ہے گزر جاؤں گا. خوب، قرآن میں واضح لفظوں میں ہے کہ قرآن ماہ رمضان میں نازل ہوا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن ماہ رمضان میں نازل ہوا. اسی لیے ماہ رمضان کو ربیع القرآن، بہار قرآن کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. تو ایک مسئلہ یہاں کے اوپر ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا مطلب قرآن رمضان میں نازل ہوا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اکثر مفسرین اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے نزول کا آغاز ماہ رمضان میں، ابتدا، جو ابتدا نزول کہاں ہے؟ ماہ رمضان. البتہ ہمارے شیعہ عقائد سے یہ بات میل نہیں کھاتی، اور جو تاریخی شواہد ہے اس سے بھی یہ بات میل نہیں کھاتی ہے، کیونکہ حضور کی بعثت ماہ رمضان میں نہیں ہے بلکہ ماہ رجب میں ہے. 27 ماہ رجب کو حضور کی بعثت ہوئی ہے. پہلی آیتیں سورہ علق کی جو نازل ہوئی ہیں وہ 27 ماہ رجب کو ہے، نہ کہ ماہ رمضان میں. لہذا یہ کہنا کہ آغاز نزول قرآن، ابتدا جب قرآن کا ہوا ہے کہ نازل ہونے کا ہوا ہے، وہ ماہ رمضان میں ہے، اس کے بعد تدریجن آیتیں آتی رہیں، یہ ہمارے شیعہ عقائد سے بھی میل نہیں کھاتا، اور تاریخی جو حقائق ہیں اس سے بھی یہ بات میل نہیں کھاتی ہے. پھر کیا مطلب ہے قرآن کو؟ قرآن کی واضح آیت ہے کہ ماہ رمضان میں نازل کیا ہے. دوسرا نظریہ یہ ہے کہ قرآن کا دو نزول ہے، ایک لوح محفوظ سے بیت المعمور پہ نزول ہے. بھئی بیت المعمور کیا ہوتا ہے؟ بیت المعمور کسے کہتے ہیں؟ جس کی جگہ، جس طرح سے زمین پر کعبہ ہے، زمین پر کعبہ ہے نا، اور انسان اس کا طواف کرتے ہیں، اسی طرح سے اسی کعبے کے بالکل مقابل روبرو اللہ نے آسمان میں بھی ایک جگہ مقرر کی ہے جس کا طواف فرشتے کرتے ہیں. زمین میں جس نقطے پر کو اللہ نے اپنا گھر قرار دیا اور انسان اس کا طواف کرتے ہیں، اس کو بیت اللہ یا کعبہ کہا جاتا ہے، اور وہ مقام جو آسمان میں ہے جس کا طواف فرشتے کرتے ہیں اسے بیت المعمور کہتے ہیں. ماہ رمضان میں قرآن مجید لوح محفوظ سے بیت المعمور پر نازل ہوا، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ زمین کے اوپر 23 سال کے عرصے میں قرآن مجید نازل ہوا. البتہ اس کے سلسلے میں بھی اس نظریے کے ساتھ کوئی دلیل کوئی سند نہیں پائی جاتی ہے جس کی بنیاد پہ کہا جائے. تیسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ نزول قرآن سے مراد یہ ہے کہ قرآن نازل ہونا تو شروع ہوا تھا 27 رجب کو, اس کے بعد رک گیا, چند آیتیں نازل ہوئیں, اقرا بسم ربک الذی خلق, 3-4 آیتیں نازل ہوئیں, اس کے بعد قرآن کا نزول رک گیا, ایک عرصے تک رکا رہا, پھر اس کے بعد جب دوبارہ قرآن نازل ہونا شروع ہوا وہ تھا ماہ رمضان. اس دلیل اس کے ساتھ بھی یہ جو رائے ہے رائے کے ساتھ دلیل نہیں ہے. چوتھا نظریہ جو ہمارے یہاں عام طور سے مفسرین اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن دنیا ہی میں 2 مرتبہ نازل ہوا, ایک تو پورا قرآن نازل ہوا دفعتن, پوری 6,666 6,232 آیتیں جو بھی ہیں یہ ایک ساتھ قلب پیغمبر پر نازل ہو گئیں, پھر اس کے بعد اس کا تدریجی نزول شروع ہوا. جو دفعتن جو قرآن نازل ہوا تھا وہ تا